نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ان شاء اللہ تعالی سات سورتیں پڑھی جائیں گی جو مدنی سورتیں ہیں اس دس سورتوں کے مجموعے میں سے بقیہ سات کے جن میں سے تین کل ہم سن چکے ہیں یہ سورہ ممتحنہ، پھر سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، پھر سورہ منافقون، پھر سورہ تغابن، پھر سورہ طلاق اور پھر سورہ تحریم۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ سورتیں خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ دوسرے یہ کہ عام طور پر ان سورتوں میں جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ جذبات ایمانی میں کچھ کمی آ رہی ہو، جوش جہاد میں، جذبہ انفاق میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہو کہ جس پر انہیں ملامت کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر ہمارے لیے بہت ہی متعلق ہیں کہ جن میں یہ چیزیں نہ ہونے کے درجے میں رہ گئی ہیں۔ ان صورتوں کا اگر خاص طور پر مسلمان مطالعہ کریں تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے جذبات ایمانی میں بھی ایک حرارت تازہ پیدا ہو اور جوش جہاد اور جذبہ انفاق بھی ان میں پیدا ہو۔ ان میں سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ ممتحنہ، وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے سورہ مجادلہ سے بہت مشابہ ہے۔ سورہ مجادلہ میں بھی یاد ہوگا بہت زور اور اہتمام کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ حزب اللہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں میں یہ وصف بہت راسخ ہونا چاہیے کہ ان کی دلی محبتیں صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوں، خونی رشتے اور تعلق اور تمام رشتہ داریاں یہ سب تابع ہو جائیں اس تعلق ایمانی کے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور رہے گی اور جد و جہد نہیں کی جا سکے گی اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس جد و جہد کا حق ہے۔ اسی مضمون سے سورہ ممتحنہ کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہو جانا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و بنا للہ فقد استقبل الایمان، جس نے محبت کی کسی سے تو صرف اللہ کے لیے کی، اور کسی سے دشمنی رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو روکا جائے۔ جب یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق کے تابع ہو جائیں گی تو فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ چنانچہ یہی مضمون ہے کہ جو پھر اس سورہ مبارکہ میں بہت اہتمام اور تاکید کے ساتھ آیا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں نہ تمہارے رحمی رشتے کچھ فائدہ پہنچائیں گے نہ تمہاری اولاد کچھ فائدہ پہنچائیں گے۔ یفصل بینکم، اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا اس دن تمہارے مابین، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر تو اس سے لو لگائی ہے اور اس سے تعلق جوڑا ہے تو پھر خلوص اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ باقی تمام رشتے، تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں۔ پہلے رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے، اس میں گویا کہ ایک دعا ہے جو تلقین کی جا رہی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا دیجو، یعنی ان کے ظلم و ستم کا ہم نشانہ نہ بن جائیں۔ جیسے کہ اہل مکہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ انہیں مہلت دی جا رہی تھی، اور اہل ایمان کی آزمائش ہو رہی تھی، تو یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں ایسی آزمائش سے بچا۔ آزمائش کے بارے میں یہی صحیح نقطۂ نظر ہے کہ کبھی بھی اس کے لیے انسان خود نہ چاہے کہ میرا امتحان لیا جائے، بلکہ امتحان سے بچتا رہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے اور اس امتحان سے بچائے رکھے۔ البتہ اگر امتحان میں ڈالے تو پھر وہی ہے کہ جو ہمیں سرخرو کرنے والا ہے، پھر اسی سے انسان دعا کرے کہ وہ ثابت قدم رکھے۔ سورہ ممتحنہ کے آخر میں ذکر ہو رہا ہے خواتین کی بیعت کا، مردوں کی بیعت کا تو تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے سورہ فتح میں، وہ بیعت تو بنیادی طور پر جہاد کی بیعت ہے، اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپانا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس لیے کہ وہاں تو بیعت رضوان تھی، اور بیعت رضوان میں تو یہ طے ہو گیا تھا کہ چاہے ہم یہاں سب کے سب شہید ہو جائیں کوئی پیٹھ نہیں دکھائے گا، یہ تھا کہ جو معاہدہ ہوا بیعت رضوان میں۔ یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے، اس سے ایک تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیعت کا معاملہ ہمارے ہاں کتنا وسیع ہے، جو بھی گوشہ ہے ہمارے دین میں اجتماعیت اور تنظیم کا، اس کے لیے اساس جو ہے وہ بیعت ہے، یہاں تک کہ خواتین کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے حضور کا وہ بیعت کا ہے، اور حکم دیا گیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، کس بات کی بیعت؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئن، پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ کوئی بہتان لائیں گی کہ جو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے مابین بہتان تراشیں۔ اب یہ بڑے ہی زبانی الفاظ ہیں، اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ کسی اور پر زنا کی تہمت نہ لگائی جائے جو قذف ہے، ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سمجھیے کہ یہ استعارہ ہے انسان کی شرمگاہ کے لیے، اور عورت کی طرف سے اس معاملے میں تہمت یہ بھی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کوئی عورت کسی اور کی اولاد جو ہے وہ اپنے شوہر کے نام لگا دے، یہ بھی سب سے بڑا بہتان ہے۔ تو یہ گویا کہ ان تمام، ولا یاسینک فی معروف، اور آخری بات یہ کہ اس بات کی وہ بیعت کریں کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی بھی نیک کام میں، کہ جو کسی نیک حکم میں جو آپ دیں۔ فبایعہن، اب یہ ہے فعل امر، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے تو ان کی بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کی جو چھ سورتیں ہیں اس کے بارے میں اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جوڑوں کی شکل میں ہے۔ ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں کل ہی، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر شے جو پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی۔ یہ کچھ ایسا اٹل قانون معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی سورتیں بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ نہایت حسین و جمیل تین جوڑے ہمارے سامنے سورتوں کے آ رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو حسین ہے یہ پہلا جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا، اور یہ ان دس سورتوں کے بالکل وسط میں ہے۔ ان دو سورتوں کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ میں نے جو کل دس سورتوں کا گلدستہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حدید سے سورہ تحریم تک مدنی سورتوں کا بلحاظ تعداد سور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے، اور اس کے بالکل وسط میں یہ سورہ صف اور سورہ جمعہ ہے۔ جوڑے ہونے کی نسبت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں مل کر کسی شے کی تکمیل کرتی ہیں، یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں، اور وہ مضمون ہے سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دو پہلو۔ ایک پہلو یہ کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور ایک پہلو یہ کہ حضور نے اس مقصد کو کس طریقے سے پورا فرمایا۔ اس طرح سیرت النبی کے دو پہلو ہیں جو سورہ صف اور سورہ جمعہ میں زیر بحث آئے۔ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے، اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ اب یہ نوٹ کیجئے، وہی بات ہے جو سورہ حدید میں آئی تھی جمع کے سیغے میں، ہم نے اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں اور میزان نازل فرمائی، کس لیے نازل کی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو، اور جو لوگ اس عدل کے قیام کے راہ میں رکاوٹ ڈالے اس لیے کہ وہ ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں، اپنے حق سے زیادہ لینے والے ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے ہم نے تلوار اتاری ہے، ہم نے لوہا اتارا ہے۔ وہی بات جو ہے متعین طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں ان الفاظ میں ڈھل کر وہ مضمون آیا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ اس دین کو غالب کریں۔ وہ دین جو ہے وہ صرف اس لیے تو نہیں آیا کہ ریسرچ کا موضوع بن جائے یا صرف یہ ہے کہ اس کی مدح کی جاتی رہے، بلکہ وہ تو آیا اس لیے کہ قائم ہو، غالب ہو، وہ نظام زندگی ہے، اور نظام وہ ہوتا ہے جو بالفعل قائم ہو۔ اور ظاہر بات ہے کہ مشرک تو اسے گوارا نہیں کریں گے، وہ تو ریزسٹ کریں گے، دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ۔ اور ان اب نبی کا کام کیا ہے کہ ان کے ریزسٹنس کے اعلی رغم اس دین کو قائم کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کام تنے تنہا تو کرنے کا نہیں ہے، لہذا یہاں دعوت جو ہے اب جہاد کی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس میں کھپاؤ اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو دوسرے رکوع کے آخر میں پھر اس کی شرح ہوئی ہے، بہتری کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے، جنات عدن ہے، بہترین اس میں گھرانے ملیں گے، مزید برائے کہ دنیا میں بھی اللہ کی نصرت جو ہے تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہ ہم پڑھ چکے سورہ محمد میں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس دنیا میں بھی تمہیں غلبہ ہوگا، جیسے کہ یہاں بھی فرمایا فتح قریب، اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو سربلند تم ہی ہوگے۔ یہ موضوع اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے سورہ صف کی آخری آیت میں کہ یہ مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مددگار قرار دے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریین سے علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیے سورہ حدید کی جس آیت کے بارے میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، وہ بھی ختم ہوئی ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہیں۔ وہی مضمون ہے جس پر سورہ صف جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو پوری سورہ صف میرے نزدیک وہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 24 ہے، یہ اس کی شرح ہے، اور اس پر اس سورت کے آغاز میں ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز جو ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یعنی اگر تم بھی صرف تسبیح ہی کرتے رہو تو کون سا تیر تم نے مارا، تسبیح تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے، تم سے اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ میں نے وہ شعر سنایا تھا ایک مرتبہ، ز نوری سجدہ بھی خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی۔ یہ تو فرشتے ہیں جو تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، تو فرشتوں سے تو یہ سجدہ اور تسبیح و تحمید چاہیے، اور انسان سے تو اللہ کو کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، یہاں تو خون چاہیے، شہادت بر وجود خود ذ خون عاشقاں خواہی، کہ اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ گواہی چاہتا ہے اپنے عاشقوں کے خون سے۔ تو اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور اگر یہ طرز عمل اختیار کرنے کو تیار نہیں ہو تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، پھر کہتے کیوں ہو جو کچھ کرتے نہیں ہو؟ یہ زبان سے ہماری محبت کے دعوے اور ہم پر ایمان کے بڑے بلند بانگ دعاوی، ان کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک تو یہ چیز اس کے غضب کو بھڑکانے والی ہے کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس دور میں، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حرز جان بنائے تو شاید دوبارہ وہ ولولہ اور جذبہ جو ہے بیدار ہو جائے۔ اور اس میں پھر اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ درمیانی آیات میں یہود کی مثال دی گئی ہے کہ یہود نے جب دین کے تقاضے ادا نہیں کیے, وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ قرار دیا, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اگر تم بھی وہی روش اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا جیسے کہ سورہ محمد کی آخری آیت تھی کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, تم بھی یہی کچھ کرو گے تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کو لے آئے. سورہ جمعہ کی جو مرکزی آیت ہے وہ اس کے بالکل شروع میں ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے سورہ صف میں ہے سبح للہ, یہاں ہے یسبح للہ, سبح فعل ماضی ہے, یسبح فعل مضارع ہے, اور دونوں مل کر زمانے کی تکمیل کر دیتے ہیں. عربی زبان میں مضارع میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے, تو زمانے کی تکمیل ہو گئی سبح یسبح سے. یہ دو صورتیں اس طرح مل کر ایک مکمل جوڑا بنتی ہیں. اور یہاں کی مرکزی آیت کیا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, دین کو غالب کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے. اس لیے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے پہلے مردان کار چاہیے, اللہ کے وہ وفادار بندے چاہیے کہ جو اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کیسے تیار ہوں گے, اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے, وہ پورا طریقہ کار اس کتاب کے گرد گھومتا ہے. یہ ہے محمد کا آلہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ذریعے سے تبدیلی برپا کی. یتلو علیہم آیاتہ, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا, جس نے اٹھایا, مبعوث کیا امیین میں ایک رسول انہی میں سے. وہ کیا کرتے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اس کو ذرا نوٹ کیجئے اس لفظ کے ساتھ کہ جو ہم سورہ واقعہ میں پڑھائے ہیں کہ یہ کتاب مکنون ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کے مضامین جو ہے اس تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے مگر وہی جن کی جو پاک ہو چکے ہوں. تو یہاں تزکیہ کو پہلے لائے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے تزکیہ کرتے ہیں, ان کے باطن کی صفائی کر رہے ہیں اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے کہ در حقیقت تعلیم کتاب وہی مفید ہے اور مؤثر ہوگی کہ جس جو تزکیہ کے بعد ہو رہی ہو, ورنہ اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے تو پھر وہی ہوگا جو مولانا روم نے کہا کہ علم را بر تن زنی مارے بود, علم را بر دل زنی یارے بود. یہی علم اگر دل پر آتا ہے تو یہ انسان کا ساتھی ہے, رفیق ہے, روشنی ہے اس کے لیے, اور یہی علم جو ہے اگر تن کے اوپر آدمی اس کو لاتا ہے تو پھر یہی سانپ ہے جو اس کو ڈستا ہے. تو علم جو ہے حقیقت میں اسی وقت مفید ہوگا جب کہ دل کی صفائی ہو چکی ہو, نیت درست ہو چکی ہو. تو یہ کام جو حضور کر رہے ہیں یہ اس کتاب کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اس کے بعد گویا کہ پھر پیشگی تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ مسلمانوں, تم سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی ہم نے کتاب دی تھی, انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا, اسے بند کر کے رکھ دیا, تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین, بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ پیشگی تنبیہ ہے کہ یہی سلوک تم کہیں قرآن کے ساتھ نہ کرنا کہ اس کو بھی بند کرو جزدان میں اور رکھ دو بہت اونچا, اور صرف بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بہت عمدہ نسخہ خرید کے لے آیا کرو, یا بہو کو گھر میں داخل کرتے ہوئے اس کا سایہ کر لیا کرو, بس یہی کام ہے. با آیا تشترا کار جزینیز کیا یاسین ہو آسا بمیری, یا جو مر رہا ہو اسے یاسین سنا دو. تو یہ طرز عمل اگر تم نے اختیار کیا تو تمہارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلی امت کا ہو چکا. اس میں آخر میں سورہ جمعہ میں, ویسے اس کے نام سے ظاہر ہے جمعہ کا حکم آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جمعہ جو ہے تعلیم القرآن کا ایک نظام ہے ابدی کہ جو اس امت میں قائم کر دیا گیا, تعلیم بالغہ اور قرآن کی تعلیم اس سطح پر. واقعہ یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے کہ ہر ہفتے کتنے مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ اس گئے گزرے دور میں بھی نہا دھو کر کپڑے بدل کر پہنچتے ہیں. کس لیے پہنچتے ہیں؟ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ کوئی نائب رسول ممبر رسول پر وہی عمل کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ اسی عمل کا دوام ہے. اس کو ایک دوام عطا کر دیا گیا ہے کہ ابد الآباد تک. اصل میں جو ممبر پر کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے, اس وقت یہ ممبر رسول ہے. اور وہی کام جو محمد کا بنیادی کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسلسل اور دوام عطا کر دیا گیا ہے. اسی لیے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف، تمام کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس میں اس قدر اہتمام ہے. پھر یہ کہ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ادا ہو چکے تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم زمین میں منتشر ہو کر رزق اپنا تلاش کر سکتے. تو یہ ہے اصل میں جمعے کے اس حکم کا ربط اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون سے. تو ایک حسین جوڑا تو ہو گیا سورہ صف اور سورہ جمعہ، اس کے بعد ایک حسین جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن. اس کو یوں سمجھیے کہ سورہ تغابن حقیقت ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سب سے جامع سورت ہے. یعنی ایمان کے مباحث تو اصل میں مکی سورتوں میں آئے نا. اب مکی سورتیں کتنی طویل طویل سورتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ نحل، لیکن ایمان کیا ہے، ایمانیات ثلاثہ کیا ہے، ایمان کے ثمرات اور نتائج کیا ہیں، ایک خلاصہ نکال کر 18 آیات میں سورہ تغابن میں دے دیا گیا. اب کفار کے لیے تو ایمان کے مقابلے میں ایک لفظ کفر ہے، لیکن مسلمان، چونکہ یہاں تو سارا معاملہ مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کے اندر ایمان کے مقابلے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی ضد کیا ہوگی، اس کا اینٹونیم کیا ہوگا، وہ ہے نفاق. لہذا سورہ منافقون کو پہلے رکھا کہ نفاق کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لو. ایک مسلمان جو قانوناً مسلمان ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے منافق بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت کے اعتبار سے مومن صادق بھی ہو سکتا ہے. نفاق کیا ہے وہ سورہ منافقون میں بیان ہو گیا، ایمان کیا ہے وہ سورہ تغابن میں بیان ہو گیا، اور یہ دونوں ساتھ آ کر یہ بھی بہت ہی حسین ایک جوڑا بن گئی. سورہ منافقون کا آغاز ہوا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہے، صرف زبان پر ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ نفاق کا مضمون جو ہے یہ مدنی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بہت تفصیل سے آیا، سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے آیا، لیکن یہاں 11 آیات میں جو خلاصہ اس کا آ گیا ہے، تو میں نے اسی لیے کہا تھا شروع میں کہ یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ خلاصے ہیں قرآن مجید کے اہم ترین مضامین پر، آپ کو یہاں خلاصے مل گئے. نفاق کا مرض کیا ہے؟ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے خود بھی روک رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے عمل جو یہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر وہ کفر کر چکے ہیں، اگرچہ یہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے، قانوناً کافر ہوتے تو مرتد قرار پاتے، پھر منافق کہاں رہتے. معلوم ہوا کہ یہ کفر باطنی ہے، کفر حقیقی ہے، حقیقت کے اعتبار سے کافر ہو چکے ہیں. فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ہے اور اب یہ ایمان لانے والے اور سمجھ سے خالی ہو چکے ہیں. یہ مضامین ہم سب پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، چنانچہ وہاں پر وہ بھی آیا تھا کہ لا توجبک اجسامہم، اے نبی آپ ان کے جسموں سے تن و توش سے متاثر نہ ہو. وہی بات یہاں بھی، وإذا رأیتہم توجبک اجسامہم، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم اور تن و توش جو ہے ان سے آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں. وہیں یقولوا تسمع لقولہم، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں. کأنہم خشب مسندہ، یہ سوکھی لکڑیوں کے مانند ہے جس سے سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہو، ان کے اندر کچھ نہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، نہ ان میں کوئی عظیمت ہے، نہ ان میں کوئی ارادہ ہے، نہ ان میں کوئی جرت ہے، کوئی ہمت ہے، کچھ نہیں ہے، بوندی شخصیت. پھر اس میں بھی وہ آیت آئی ہے، اگرچہ یہ آیت اپنے کلائمیکس پر تو سورہ توبہ میں آ چکی ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، لیکن مضمون کے اعتبار سے وہ آیت آج آپ پھر سنیں گے. سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے حق میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا. انہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کے بعد آخر جو تین جو آیات ہیں اس دوسرے رکوع کی سورہ مبارکہ کی, اس میں علاج بتایا گیا. ایک پریونٹیو علاج ہے, بچنا چاہتے ہو اس مرض سے تو دوا میں ذکر کا اہتمام کرو, اللہ کو یاد رکھو, تمہیں مال اور اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, یہ ذکر اللہ ہے کہ جو نفاق سے بچائے گا, اللہ یاد رہے, ذہن سے دل سے اوجھل نہ ہونے پائے. اور اگر کوئی چھوت لگ گئی ہے اس مرض کی, کوئی جڑ دل کے اندر آ گئی ہے, تو اس کے ازالے کے لیے علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج انفاق. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت سرحانے آن کھڑی ہو, پھر وہ گڑ گڑا کر کہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, پروردگار ذرا تھوڑی عرصے کی مہلت مجھے اور مل جائے, یہ موت ذرا ٹل جائے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا, سب کچھ تیری راہ میں دے دوں گا, اور میں بالکل نیک بن جاؤں گا. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, لیکن جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر اللہ اسے مؤخر نہیں کرے گا کسی کے لیے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. سورہ تغابن کی جو پہلی چار آیات ہیں, یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات سے مشابہ ہیں, لیکن میں عرض کر چکا ہوں وہ چھ آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر میرے نزدیک, میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے, ذروت السلام ہے, لیکن یہ کہ اس کے بہت قریب یہ چار آیات بھی ہیں. اس میں تو آیا ایمان باللہ اور توحید کا ذکر, اس کے بعد ذکر ہوا رسالت کا, اور رسالت کے ضمن میں جو سب سے بڑی ٹھوکر نوع انسانی کو لگتی رہی ہے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ کیوں ہوا ہے, یہ جو رسول آئے قوموں نے ان کو رد کر دیا, ان کی بات نہیں مانی اور ہلاک کر دیے گئے, یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا, ذالک بانہ کانت تاتیہم رسل بالبینات, اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ. فقالوا ابشر یهدوننا, تو انہوں نے کہا کیا بشر ہماری ہدایت کریں گے, ہمیں ہدایت دیں گے, یعنی رسولوں کی بشریت ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی. فرشتے اترتے تو ہم مان لیتے, یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی. تو بشریت سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ان لوگوں کے لیے جن کے مابین رسول موجود تھے. اب یہ بات جان لیجئے کہ جنہوں نے رسول کو مان لیا, آگے جا کر یہی گمراہی اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے رسولوں کو بشریت سے خارج کر کے الوہیت میں پہنچا دیا. تو بیماری تو ایک ہی ہے, خون کی خرابی ہوتی ہے, پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا ادھر نکل آیا, گمراہی ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو رسول ہے وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کے لوگوں نے بشریت کا انکار کیا اور الوہیت میں شامل کر دیا, وہی گمراہی ہے کہ جو اس وقت کے لوگوں کو, ان کے سامنے وہ گوشت پوست کا بشر موجود تھا, ہمارے تو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, انہیں تو معلوم تھا, ان کا بچپن بھی ہماری نظر میں ہے. ابو لہب آخر کیا جانتا نہیں تھا کہ یہ کب پیدا ہوئے, کب پلے, کب بڑھے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کے سامنے چونکہ بشر موجود ہے تو بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا, اور بعد کے ماننے والوں نے غلو کرتے ہوئے رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار کر دیا. تو مرض تو ایک ہی ہے, وہ تو یہ ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے. اس کے بعد خاص طور پر قیامت کا ذکر ہوا, زام الذین کفروا لن یبعثوا, انہیں یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہ جائیں گے, بڑا زوردار انداز ہے یہاں. قل بلا وربی لتبعثن, اے نبی ان سے کہیے کیوں نہیں, مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ وہ اذعان ہے, وہ یقین ہے. قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید, قلندر کی بجائے لفظ پیمبر لے آئیے, پیمبر ہرچ گوید دیدہ گوید, اس لیے کہ اس عالم کی سیر کرائی گئی ہوتی ہے رسولوں کو, وہ جو خبر دیتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ تو ان کی نگاہوں کے سامنے ہے معاملہ, جنت اور دوزخ انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. لہذا فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے تم اٹھائے جاؤ گے, پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا تھا, اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اس کے بعد کی آیت میں بڑا ہی پیارے انداز میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے, ان تینوں ایمانیات کو بیان کر کے, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا, واللہ بما تعملون خبیر,
اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, اور جان لو کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن, وہ دن ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن. جو اس دن کامیاب ہوا وہ جیت گیا, اور جو اس دن ناکام شمار ہوا وہ ہار گیا. تو اصل فیصلہ کن دن وہ ہے, نہ کہ اس دنیا کی کامیابی یا ناکامی. کوئی دنیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ ناکام نہیں شمار ہوگا, فیصلہ اصل میں وہاں ہوگا. وہ جو آپ کہتے ہیں all is well that ends well, اصل شے تو نتیجہ ہے. تو نتیجے کا دن جو ہے وہ ہے قیامت کا دن. کے بعد سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ایمان کے کچھ ثمرات بیان ہوئے ہیں, اور یہ بڑا اہم موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ہم بھی ان کو دیکھ کر ایسس کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی رمق ہے کہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی درخت ہے آم کا, تو اس میں آم کا درخت آم کا پھل لگنا چاہیے, ورنہ کوئی بیماری اسے کھا گئی ہے, کوئی نہ کوئی اندر سے کھوکھلا ہو گیا. اسی طرح ہمارے اندر اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے کچھ ثمرات ہیں, اس کے کچھ اثرات ظاہر ہونے چاہیے ہماری سیرت و کردار میں. وہ کیا کیا ہے؟ پہلی بات تو فرمائی کہ یہ یقین کہ اس دنیا میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ, جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اطمینان اور سکون رہتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کس لیے ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ جو میرے رب نے کیا ہے میں اس پر راضی ہوں, راضی برضائے رب. نمبر دو, واطیع اللہ واطیع الرسول, اطاعت. جب تم مانتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو تو پھر اطاعت کرنی ہوگی. اگر اطاعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں مانتے ہو, جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہو. تیسری بات ہے توکل, اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان کو تو توکل رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پر. چوتھی چیز ہے یہ احساس کہ دنیا میں میرے دل میں جو محبت طبعاً ہے یہ میرے لیے ریڈ سگنل ہے, خطرے کا نشان ہے. اس لیے کہ ذرا سا آدمی جو ہے ڈھیلا پڑ جائے, محتاط نہ رہے, ہوشیار نہ رہے, تو یہی محبت جو ہے بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, یہی ذرا حد اعتدال سے تجاوز کرے گی اور آدمی کی عاقبت برباد کر دے گی. انہی کے لیے تو آدمی حرام خوریاں کرتا ہے, انہی کے لیے جھوٹ بولتا ہے, انہی کے لیے رشوتیں دیتا ہے اور لیتا ہے, انہی کے لیے یہ سارے جو کاروبار دنیا میں ہو رہے. کس لیے؟ یہ انہی محبتوں کی وجہ سے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان کا تقاضا یہ کہ آدمی چوکس رہے, الرٹ رہے کہ اولاد کی اور بیویوں کی محبت اس سے کوئی غلط کام نہ کروا لے. اس لیے کہ یہ غلط کام اگر اس محبت میں کرو گے تو پھر یہ محبت نہیں, تمہارے حق میں تو عداوت ہو گئی, تمہاری تو عاقبت برباد ہو کر رہ جائے. آگے اس کو فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری اموال اور اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے, اسی پر تو تمہیں آزمایا جا رہا ہے, یہ کسوٹی ہے جس پر تم کسے جا رہے ہو. اس کے بعد فرمایا فتق اللہ, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو, مستطاع تم جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے, وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا اور سنو اور اطاعت کرو, وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. آخری بات یہاں بھی وہی آئی جو سورہ منافقون میں آ چکی, خرچ کرو اللہ کی راہ, جتنا خرچ کر سکو وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اس کے بعد کا جوڑا جو ہے آخری سورہ طلاق اور سورہ تحریم پر مشتمل ہے, یہ آئلی زندگی کی دو انتہاؤں سے بحث کرنے والی صورتیں, اور دونوں کا انداز دیکھیے, دونوں کا آغاز ایک جوڑا ہونے کی علامت. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, طلاق کا قانون بیان ہو رہا ہے. طلاق کیا ہے؟ جب میاں اور بیوی کے مابین موافقت نہ ہو اور سیپریشن کی نوبت آ جائے, یہ ایک انتہا ہے آئلی زندگی میں. اگلی سورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, دوسری انتہا یہ کہ اتنی گہری محبت ہو جائے کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کے احکام توڑے جانے لگے. تو رسول کے لیے اگرچہ اس کا امکان نہیں تھا کہ رسول کسی حرام کو حلال کر لے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن رسول نے اپنے بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایک حلال چیز کو قسم کھا لی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. اس پر گرفت ہو گئی, یہ کیوں کیا آپ نے؟ اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اپنے لیے جو چیز کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی, اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. تبتغی مرضات ازواجک, تو آپ نے دیکھا کہ آئلی زندگی کی یہی دو انتہائیں ہو سکتی ہیں، ایک انتہا سے بحث سورہ طلاق میں ہے، دوسری انتہا سے بحث جو ہے وہ سورہ تحریم میں. سورہ طلاق میں ایک مضمون جو ہم میں سے ہر شخص کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے، اس کو غور سے سنیے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جان لو کہ جو شخص تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکالے گا، ایسی جگہوں پر بھی کہ جہاں کوئی راستہ نظر نہ ہو، آتا ہو اللہ راستہ نکالے گا، اور اس کو تو اس کا اختیار حاصل ہے، اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا، اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ میری یہ ضرورت کہاں سے پوری کر سکتا ہے، اور وہ ضرورت پوری ہو جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آخر میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اے ہوش مندو. الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اہل ایمان اللہ نے تمہارے لیے یہ ذکر نازل کر دیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ، وہ رسول کہ جو تم پر آیات الہی تلاوت کر رہا ہے جو بالکل واضح کر دینے والی ہیں ہر چیز کو. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ وہ نکالے ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا. سورہ تحریم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، کچھ حضور کی آئلی زندگی کے واقعات کے حوالے سے بات یہ لائی گئی ہے کہ بیویوں سے محبت، اولاد سے محبت اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن ایک حد تک، اس سے زائد نہیں. اگر اس حد سے وہ تجاوز کر جائے گا معاملہ، تو پھر ان کی تربیت جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بات آڑے آ جائے. اس کی یہ آیات بہت اہم ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم سے. اپنی ذمہ داری کو پہچانو کہ اپنی بیویوں اور اولاد کے صرف نان نفقہ فراہم کر دینے کے ذمہ دار نہ اپنے آپ کو سمجھو، بلکہ یہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھو کہ انہیں جہنم سے بچانا ہے، ان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ جہنم سے بچ سکے. اور وہ جہنم ایسی آگ ہے کہ جس کے ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور اس پر ایسے فرشتے مامور ہیں جو بہت تند خو ہیں، بہت سخت دل ہیں، انہیں رحم نہیں آئے گا کسی پر. جس پر اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ عذاب دو، وہ عذاب دیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اسی میں آگے چل کر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر ابھی تک کوئی کوتاہی ہوتی رہی ہے، کوئی غلط راستے پر چلتے رہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ کرو خلوص کے ساتھ، دھوکے بازی کی توبہ نہ ہو کہ توبہ کی تسبیح ہو رہی ہو لیکن ہو پرنالہ وہیں گرے جہاں گر رہا تھا، وہی حرام خوری جاری رہے کہ جو حرام خوری پہلے ہو رہی تھی، تو اس توبہ کی تسبیحوں سے توبہ نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کرو خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہ پروردگار اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے، آئندہ ہم کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں گے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، جس دن کے اللہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں رسوا نہ کرے گا. ان کی روشنی یسعى نورهم بين ايديهم وايمانهم، ان کے داہنی طرف اور ان کے آگے دوڑتی ہوئی ہوگی. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے اس نور کا اتمام فرما دے، اسے کامل کر دے. واغفر لنا، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد مثالیں دی گئی ہیں کہ خواتین یہ نہ سمجھے کہ وہ دین میں تابع ہے اپنے مردوں کے، یہ ٹھیک ہے، ایک نظام عائلی جو ہے اس میں شوہر جو ہے گھر کا نگران ہے، قوام ہے، اور بیوی اس کی فرما بردار ہونی چاہیے، لیکن بیوی کے لیے اپنا عمل ہے، اپنی نیکی ہے، شوہر کی نیکی سے اسے فائدہ نہیں پہنچے گا اللہ کے. چنانچہ مثالیں دی ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں جہنمی ہیں، حالانکہ کہاں اللہ کے رسول، لیکن بیویاں جہنمی. فرعون کی بیوی جنتی ہے، کہاں فرعون، دشمن خدا، لیکن ان کی بیوی جو آسیہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی. تو معلوم ہوا کہ عورت دین میں مرد کے تابع نہیں ہے. اور پھر مثال دی حضرت مریم سلام علیہا کی، وہ نور علی نور، وہ خود بھی نیک سرشت کی اور ان کو گود ملی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لہذا ان کا کہنا ہی کیا ہے، اسے نور علی نور کہنا چاہیے۔ تو یہ تین مثالیں خواتین کے لیے دے دی گئیں۔ اگر ذہن میں رکھیں تو چوتھی مثال ایک اور بھی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، وہ مثال ہے جو آخر میں جا کر آئے گی، جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی کہ خود بھی نہایت بدتینت عورت اور حضور کی انتہائی دشمن، اور گھر میں بھی ہے ابو لہب کے، ابو لہب جو نہایت بخیل بھی ہے، رذیل بھی ہے، اور حضور کا نہایت دشمن بھی ہے، انتہائی رشتہ دار قریبی ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہے گویا کہ تاریکی پر تاریکی، اور حضرت مریم کی مثال ہے نور پر نور، اور اس کے برعکس جو مثالیں ہیں کہ ایک بدترین شوہر کے گھر میں بہترین خاتون، وہ حضرت آسیہ ہے فرعون کی زوجہ، اور بہترین شوہروں کے گھر میں بدترین بیویاں، یہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ ان مثالوں پر سورہ تحریم ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔